أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أيضاً محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملت تشیع کے تاریخی سفر اور فطرہ انگیزیاں اس عنوان سے دوسری قسط آپ سماعت کر رہے ہیں۔ اصل موضوع کہ جو محور گفتگو اور محور بحث ہے وہ 6 جولائی ہے، اور گزشتہ قسط میں ہم نے 6 جولائی کے حوالے سے ایک تاریخی مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت پیش کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں انہی میں حیات کی رشد کی علامات موجود ہوتی ہیں، وہی نمو کرتے ہیں، وہی ترقی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ قومیں کہ جو حیات کی علامات رکھتی ہیں وہی در حقیقت رزسٹ کرتی ہیں، مزاحمت کرتی ہیں، اپنے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور اپنے حقوق کو چھین کر ظالموں کے منہ سے اپنے لیے استعمال کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ملت تشیع پاکستان کو ایک عضو معطل کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرانے کے لیے ہمارے درباری ملاؤں نے، مولویوں نے، خطبہ نے بہت کام کیا، لیکن اس کے مد مقابل ایسے خطبہ، ایسے ذاکرین، ایسے وعظین، ایسے مبلغین اور ایسے علماء و فقہ موجود تھے کہ جنہوں نے ملت تشیع کو دین اور عزاداری کی شکل میں دی جانے والی افیون کی گولی کی حقیقت کو عوام کے سامنے، مکتب کے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور ان کو اس خواب غفلت سے بیدار کیا۔ اور یہی در حقیقت عالمی سامراج اور اس کے پاکستانی گماشتوں اور مہروں کے لیے درد سر بن گیا، یہی بات ان کی خفگی کا سبب بنا، اور یہیں سے ملت تشیع پاکستان کے خلاف سازشوں کا آغاز ہوا۔ 6 جولائی در حقیقت ملت تشیع کو بیدار کر کے ان کے اپنے قومی تشخص، اپنے دینی اور مذہبی علامات کے ساتھ زندگی بسر کرنے، اور اپنے ارادے اور فیصلے کے ساتھ پاکستان کی مستقبل کے لیے فیصلے کرنے کے لیے اپنے مثبت کردار کو ادا کرنے کا دن ہے۔ بس اس بنا پہ لازم و ضروری ہے کہ ہم اس دن کو زندہ رکھیں، اس لیے کہ اس دن نے ہمیں تشخص دیا، اس دن نے ہمیں بیدار کیا، اس دن نے ہمیں بتایا کہ تمہارے حقوق کہاں اور کیسے غصب کیے جا رہے ہیں، اس دن نے ہمیں سیاسی شعور دیا، وہ سیاسی شعور جو زیارت جامع کبیرہ سے ہمیں ملتا ہے، وہ سیاسی شعور جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں ملتا ہے، وہ سیاسی شعور جو کربلا معلی نے ہمیں دیا کہ اپنے ملک، اپنے وطن اور اپنے دین کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہو، وہ سیاسی شعور جو ہمیں کچھ کرنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے، ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں ایک ذمہ داری عطا کرتا ہے۔ 6 جولائی در حقیقت ہمارا قومی دن ہے، تشیع کا قومی دن در حقیقت وہ کیا ہے؟ وہ 6 جولائی ہے، یہ سیاسی شعور و بیداری کا دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جب ہم نے ظالموں سے اپنے حقوق کو چھینا، ہم نے یس سر اور یس باس اور سلوٹ کرنے کی عادت اور اس منحوس روایت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ظالموں کے سامنے در حقیقت کلمہ حق بلند کیا، ہم نے پرچم عباس کو بلند کیا۔ پرچم حضرت عباس علامت ہے وفا کی، علامت حریت پسندی کی، پرچم حضرت عباس علامت ہے زندہ قوم کی اور زندہ لوگوں کی۔ اور 6 جولائی 1980 میں بھی، 6 جولائی 1986 اور 1987 میں بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا علم ہمیں آگے نظر آتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ ہمارا قومی تشخص ہے، اور اس دن ہمیں تشخص ملا، سیاسی شعور ملا، بیداری ملی، آگاہی ملی، حقوق ملے، علماء ملے، قیادت ملی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ضیاء عامریت جس طریقے سے پسپا ہوئی، شکست کھایا، اسے ہزیمت کا سامنا ہوا اور وہ اپنا سمو لے کے رہ گئی۔ یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ضیاء عامریت نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ٹھان لی، اور اس کا سب سے پہلا بدلہ جو لیا گیا وہ علامہ عارف حسین الحسینی کی در حقیقت ذات اور شخصیت پہ حملہ تھا، اور آپ کو جس بزدلانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ سازشی عناصر پکڑے گئے مگر ان کو رہا کر دیا گیا جیسے کہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے، یہ ایک بھی ایک مظلومیت کی ایک بہت بڑی داستان ہے کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم قومی معاملات میں ہماری گرفت ڈھیلی پڑتی چلی گئی۔ میں بہت زیادہ اندرونی مسائل کو یہاں پر فی الحال ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ بہرحال لوگ متحمل نہیں ہیں اور ذہن آمادہ نہیں ہے، لیکن اتنا صرف کہہ کے گزر جاؤں گا کہ قائد شہید کے بعد جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا تھا، دیا گیا تھا، لوگوں نے اعتماد کیا تھا، اندرونی اور بیرونی سازشوں کی وجہ سے وہ اس پہ پورا نہیں اتر سکے، قومی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکے، اور آہستہ آہستہ قومی معاملات پہ ان کی گرفت جو ہے وہ ڈھیلی پڑتی چلی گئی۔ لہذا قیادت جو ہے وہ اجتماعی امور سے دور ہوتی چلی گئی، قیادت جو ہے وہ قومی معاملات اس کی گرفت ڈھیلی پڑتی چلی گئی، عوام میں اور علماء میں ایک فاصلہ بڑھتا چلا گیا، اور آہستہ آہستہ 6 جولائی کا دن جو ہے وہ ذہنوں سے محو ہونے لگا۔ بعد میں آنے والی اسٹیبلشمنٹ اور حکومتوں نے ایک ٹاسک کے طور پر پورا کیا کہ جو ضیاء عامریت نے انہیں دیا تھا، اس لیے کہ یہ مہرے بدلتے ہیں، نظام وہی رہتا ہے کیونکہ نظام عالمی سماج کا دیا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ملت تشیع کو قومی یاد کے رنگ میں جو ہے وہ بانٹا گیا، ڈھالا گیا اور سمجھا اور سوچا گیا، یہاں تک کہ سندھ کی جو صورتحال تھی وہ بہت زیادہ ابتر اور خطرناک تھی، پنجاب میں بھی سرائکی زبان اور پنجابی زبان اور اسی قسم کی دوسری چیزیں۔ تیسری طرف قائد شہید کے حوالے سے جو پروپیگنڈا تھا وہ منوان ان کی شہادت کے بعد بھی جاری رہا کہ یہ پہاڑی لوگ ہیں، اور گلگت بلتستان سے جو علماء خدمت کرنے آئے تھے، جو واقعاً خدمت کر رہے تھے عزیزان گرامی، ان کے لیے بھی اسی قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اور پھر یہاں پر یہ تأثر دینے کی کوشش کی گئی، خصوصاً کراچی میں، چونکہ کراچی کا ہب تھا، کراچی کا مرکز تھا، لہذا یہاں پہ کوشش کی گئی کہ اردو زبان کے اعتبار سے جو ہے قیادت کو لایا جائے، اور ہمیشہ قائد شہید کے دور میں بھی اس کے بعد بھی جو ہے نا اس کو لانے کی کوشش کی جاتی رہی۔ تیسرا بڑا مسئلہ جو قائد شہید کے بھی سامنے تھا اور بعد میں بھی سامنے آیا وہ ایک پیرلل قیادت، ایک متوازی قیادت کا تھا، جو اسلام آباد سے حامد علی موسوی صاحب کی شکل میں نمودار ہوئی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات عیاں ہو گئی کہ ان کی قیادت کا جو دائرہ ہے وہ علی مسجد اور راولپنڈی کے چند علاقوں سے باہر نہیں ہے، اور پھر بعد میں کم و بیش جو ہے ان کی کچھ فعالیت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایک متوازی قیادت، ایک پرل قیادت سامنے لائی گئی، جس کے لیے قائد شہید ہمیشہ یہ کہتے رہے ان سے کہ آئیے امام خمینی آخوئی کے پاس چلتے ہیں، ان دونوں فقہا میں سے جو بھی فیصلہ لکھ کے دے دے گا ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کو بھی راولپنڈی کی علی مسجد کی قیادت نے قبول نہیں کیا۔ میں انتہائی بصد احترام تمام چیزوں کو ذکر کر رہا ہوں، اور سننے والوں سے بھی درخواست کروں گا، یہ جو فوراً شروع ہو جاتے ہیں لانتان اور نیچ الفاظ اور برے الفاظ اور غیر اخلاقی کمنٹس، خدا را اس سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک ڈیبیٹ ہے، یہ ایک گفتگو ہے، یہ ایک حوار ہے، یہ ایک مکالمہ ہے، اس کو ایک اچھے فکری صحت مند ماحول میں اس کو سنیے، اس کو ڈسکس کیجئے آپس میں بغیر دوریاں پیدا کیے ہوئے۔ تیسرا بڑا مسئلہ جو سامنے آیا وہ جو مسلسل علماء کے مقابلے میں خطبہ کو لایا جاتا رہا، اور ہمیشہ سے خطبہ کو اور علماء کو لڑانے کی کوشش کی جاتی رہی، یہ ٹوپی والے یا امامے والے، और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो थी उस दौर में भी शुरू हुई और आज तक जारी व सारी है। अल्लामा रशीद तुरावी मरहूम और उसके साथ जो बड़े पाए के उलमा थे, अल्लामा इस्माइल देवबंदी साहब मरहूम, अल्लामा तालिब जौहरी साहब मरहूम, ये वो अफराद थे कि जो दर हकीकत इंतहाई पढ़े लिखे, काबिल, समझदार, जीरक, होशियार, फ़हीम, जिनकी अकायदी बुनियादें इंतहाई मुस्तहकम थी, इनमें से कुछ ने हौजे को देखा हुआ था, पढ़ा हुआ था, समझा हुआ था, दीन को मानते थे, तकलीद को मानते थे, इश्तिहाद को मानते थे, दीनी ज़रूरियात का ख्याल रखते थे, असरी तकाज़ों से बलद थे, आगाह थे, बाशऊर थे। और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा से इस फासले को कम करने की कोशिश की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़माना गुजरता चला गया, दुश्मन की पूरी कोशिश ये रही कि उलमा के मुकाबले में खुतबा को आगे लाया जाए और उनको कौम का हीरो या मनसबदार या उनको मिसाल के तौर पर कायद और रहनुमा की हैसियत से पेश किया जाए। मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता कि किसको लाया गया किसको नहीं लाया गया, लेकिन बहरहाल ये एक गैर महसूस जंग शुरू की गई और आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा कार फैलता चला गया। अगर उस वक्त उलमा और ज़ाकिरीन मिलकर ये तमाम सूरत हाल को भांप लेते और इसका सद्दबाब करते तो आज ये सूरत हाल ना होती। और फिर आपने देखा कि वक्त गुज़रता चला गया, ये जो उलमा और ज़ाकिरीन के दरमियान एक फ़ासला था वो बढ़ता चला गया और मुनासिब कोई इकदाम नहीं हो सका। गाहे बगाहे उलमा ने, खुतबा ने, ज़ाकिरीन ने, वाइज़ीन ने, मुबल्लिगीन ने अपने अपने तीन जो थी इनकी कोशिशें रंग लाईं, उन्होंने कोशिशें कें, उन्होंने इकदाम किए, लेकिन वो वक्ती सतह के थे, वक्ती नौइयत के थे या महदूद पैमाने पर थे, जिसकी वजह से उनके उसके असरात पूरे पाकिस्तान पर मुरतब नहीं हो सके थे। यहाँ पर ज़रूरत थी एक ऐसी तहरीक की कि जो दर हकीकत पूरे पाकिस्तान को ज़ेर असर ले और उस पर रंग छो अपना असरात मुरतब करे। चुनाचा ऐसा ऐसा क्या हुआ कि इमाम खुमैनी का इंतकाल होता है और इमाम खुमैनी को आयतुल्लाह खामनाई जब क़्यादत संभालते हैं विलायत मुस्लिमीन की, वली अमर मुस्लिमीन की और रहबर बनते हैं, तो एक नया दौर का आगाज़ होता है और नया वलवला, और उसी तरीके से पाकिस्तान भी उसके असरात मुरतब हुए। फिर ऐसा ऐसा आपने देखा कि पूरी दुनिया में जो है इस इस्लामी इनकलाब की हकीकत खुल के सामने आई, इसकी हक्कानियत खुल के सामने, और आज 40 साल हो रहे हैं कि जिसकी वजह से जो है आज भी वो इमाम खुमैनी का लगाया हुआ पौधा इस्लामी निज़ाम जमहूरी इस्लामी आज भी अपने पैरों पर मजबूती से जमा है और पूरी दुनिया की आंधियाँ भी मिलकर उसका बालबीका नहीं ख़राब कर सकी हैं। चुनाचा आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा हजीमत का सामना हुआ। अच्छा, हमारी एक गलती ये रही पाकिस्तान के यानी जो कायदीन रहे, जो मनसबदार रहे, जो कलीदी ओहदों पे फायज रहे, जो कौमी आत्मे रहे, वो जब तक कायदे शहीद की फ़िक्र से हम आहंग रहे, हम आलमी मसाइल को पाकिस्तानी मसाइल से जोड़ते हुए उसके सद्दबाब के लिए आलमी तनाज़ुर में कोशिशें करते रहे। लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ, हालात ऐसे आ गए कि हम जो हमारी दाखिली सियासत थी हम उसी में उलझ गए और उलझन का शिकार हो गए। मसलन 1990 के से लेकर जो कत्ल व गारत शुरू हुआ सिपाही मोहम्मद और फिर दूसरी जानब सिपाही सहाबा और इसी कस्म के जो कत्ल व गारत का एक भयानक दौर शुरू होता है कि जिसका सिलसिला आज तक कोई तकरीबन 10 बरस तक पहले जारी रहा। हमने बहुत सारे अनमोल हीरों को और गौहरों को अपने हाथ से खो दिया इस जंग में। बिलुमूम पाकिस्तानी कौम को नुकसान हुआ और बिलखसूस मकतब तशय्यो को नुकसान हुआ। मुख्तलिफ सूरतों में हमारे तालीम याफ्ता डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, फ़ौजी, हर शोबे ज़िंदगी ताल्लुक़ रखने वाले के जिसमें खुतबा, ज़ाकिरीन, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन और उलमा भी शामिल हैं, नौहा खान भी शामिल हैं उसमें, उसमें बहुत सारी ऐसी शख्सियत शामिल हैं जो सरमाया थे। जब तक हम इमाम खुमैनी के ख़त के मुताबिक और उनकी लाइन ऑफ एक्शन के मुताबिक अपनी फ़िक्रों को متصل کرتے رہے نظام ولایت فقیہ سے، ہم جو ہے وہ داخلی حالات میں الجھے نہیں. لیکن جیسے جیسے ہم قائد شہید کے خط سے دور ہوتے چلے گئے، ان کی شہادت کے بعد امام خمینی کے خط سے دور ہوتے چلے گئے، ہمیں الجھایا گیا اور ہم الجھ گئے. سپہ صحابہ کا مسئلہ ہو یا لشکر جھنگوی کا مسئلہ ہو یا اسی جیسے دوسرے مسائل، یا اعظم طارق کی جانب سے امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی گستاخی کا مسئلہ ہو، یا اور دوسرے مسائل، جو شریعت بل کا مسئلہ تھا، صحابہ کی ناموس کا مسئلہ تھا، یہ سارے مسائل اس میں ہم الجھتے چلے گئے اور ہم نے عالمی سیاست کو مد نظر رکھے بغیر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس دریا میں چھوڑ دیا کہ یہ ہمیں جہاں لے جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم مکمل طور پر داخلی سیاست میں پھنس گئے اور ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہمیں کس طرح نکلنا ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن ہم نہیں نکل پا رہے تھے. قوم کے وہ افراد جو خواص تصور کیے جاتے ہیں، وہ اس چیز کو در حقیقت نزدیک سے دیکھ رہے تھے، بھانپ رہے تھے، سوچ رہے تھے، لیکن وہ بحثیت قوم جو ہے وہ ہم ایک بھوار میں پھنس گئے تھے. لہذا جتنا ہم جہاں پر ہم امام خمینی کے خط سے قریب رہے، فتح و ظفر و انتصار اور کامیابی سے قریب رہے یا ہم نے اس کو اچیو کیا، جتنا ہم دور رہے، خواہ وہ قائد شہید کی بابصیرت قیادت کے معین اور متعین کردہ اصول ہوں، یا امام خمینی کی تعلیمات، یا پھر رہبر معظم کی قیادت اور رہنمائی. لہذا آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہم جو ہے وہ عالمی منظرنامے سے پیچھے ہٹتے چلے گئے. پاکستان کی تشیع، پاکستان کی قیادت، پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ پاکستانیت کا گوڑمبا بن کے رہ گیا، کہ جس میں ہم صرف پاکستانی بن کے سوچ رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب دنیا میں ایک آزادی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، اسلامی انقلاب کے نتیجے عربوں میں انقلاب آ رہا تھا، پاکستان بالکل خاموش بیٹھا تھا اور اپنی در حقیقت یوں کہوں کہ بند خول میں گرفتار تھا. یہاں سے مراد ظاہری بات ہے کہ میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان خواص کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے ہاتھ میں باگ ڈور تھی. گاہے بگاہے کوئی بیان آ گیا، کوئی سیمینار ہو گیا، یہ اصل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قیادتیں وہ ہوتی ہیں جو قوم کے دلوں میں زندہ رہتی ہیں، قوم کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیتی ہیں. چنانچہ یہی ہوا کہ ہم اس طرح بس جو ہے وہ پھنستے چلے گئے. اس کے مد مقابل دو تین انسٹیٹیوٹ کو لانے کی کوشش کی جاتی رہی، جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر منطقی طریقے سے جس کو اپنایا گیا، اس پروسیس کو، اس میتھڈ کو، اس روش کو، جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی دنوں میں فیل ہو گئے. دو تین دفعہ اٹیمپٹ کیے گئے، دو تین دفعہ مرحلہ وار اس کو انجام دینے کی کوشش کی گئی، وہ ختم ہو گئے. لیکن پھر بھی ہم بحثیت قوم جو ہے وہ ایک بھنور پھنسے ہوئے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم عالمی سطح پہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا. یہاں پر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کچھ اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہاں پر مجلس وحدت مسلمین کا آغاز کرتے ہیں. یہاں پر میں ایک چھوٹا سا ایک اختلاف کروں گا کہ جو حضرات بانی تھے اس مجلس کے، انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم پہلے ثقافتی اور علمی کاموں کو اور معاشرتی سطح پر موجودہ مسائل کے ذریعے سے جو ہے عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کریں گے، لیکن اچانک ہی جو ہے وہ اس چیز کو بائی پاس کیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے سیاسی قوت بننے کا اظہار کیا جاتا ہے، جس پہ جو ہے جو مجلس کے اندرونی صورتحال تھی اس میں کافی ہمیں گفتگو نظر آتی ہے اس سلسلے میں. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اس پہ کافی لوگ ناراض بھی ہوئے، الگ بھی ہوئے اور آج تک الگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی اصولوں سے اختلاف کیا گیا تھا. بہرحال لیکن مجلس وحدت نے ایک اچھا کام کیا، ایک سیاسی شعور دیا، بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک نئی روح پھونکی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس اجلت کے تحت کام کیا گیا، اسی اجلت کے تحت یہ جو ایک انقلاب کسی صورت حال پیدا ہوئی تھی، وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھتی چلی گئی. اس کی وجہ یہ کہ گراؤنڈ ورک نہیں ہوا تھا، جس کی طرف وہ گزشتہ دوستوں جن کی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، انہوں نے در حقیقت اجلت کے نتیجے میں، دوستوں کی اجلت کے نتیجے میں اپنے آپ کو کنارہ کش اختیار کر لیا. اور یہی ہوا کہ کراچی منسٹر پارک میں جو ایک بہت بڑا ایک تاریخی جلسہ ہوتا ہے جس میں 6 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ بقول لوگوں کے، بہرحال جتنے بھی تھے، ایک بہت تاریخی جلسہ تھا، تاریخ ساز جلسہ تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک عرصے تک، یعنی 5 سال تک جو ہے وہ ایک موجود رہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ رنگ پھیکا پڑتا چلا گیا، وہ شہرت کم ہوتی چلی گئی، اور وہ ایک وجود جو اعلان کیا گیا تھا وہ جو ہے اپنے نقوش جو ہے وہ اس کے نقوش جو ہے مٹنے شروع ہو گئے۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ موقع ملا ان 2011-12 کے بعد سے لے کر 2016-17 تک کہ ہم ایک دفعہ پھر امام خمینی کے فکر کے نزدیک ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا جیسے میں نے پہلی قسم بتایا تھا کہ 2012 کے بعد جب قتل و غارت کا سلسلہ بہت عروج پہ تھا اور کراچی سے جب اس چیز کا آغاز ہوا تو تحریک اسلامی کے کارکنان بھی جو ہیں وہ فعال ہوئے، اور پھر یہاں سے ان کی فعالیت کا جو گراف جو ہے وہ اوپر آنے لگا، اور پھر انہوں نے کراچی سے کفن پوچھ دھرنے کا آغاز کیا، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے وجود پکڑا، جان پکڑی، روح پکڑی، اور پھر آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کیا۔ میں اس کو ایک مثبت پیرائم میں دیکھتا ہوں کہ ان کو بھی موقع ملا کہ وہ آئیں اور اس طریقے سے کام کریں، لہذا یہ دونوں تنظیمیں موجود ہیں۔ اب کم سے کم اتنا ہوا کہ ہم جو اس بھنور میں پھنسے ہوئے تھے ہم نے اپنے آپ کو اس سے نکالا، اور ہم عالمی سیاست سے نزدیک ہونے لگے۔ 2006 میں حزب اللہ کی فتح ہو، اس کے بعد پھر شام میں داعشیوں کا اکٹھا ہونا ہو، طالبان کے محاذ کی پسپائی ہو، افغانستان پہ حملہ ہو، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملے ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے عراق پہ حملہ کیا جائے، دوسرے ممالک کو زد و کوب کیا جائے، ان کی سیاست کو نگلنے کی کوشش کی جائے، یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور پھر آہستہ آہستہ دیکھا کہ آپ نے داعش کے نام پہ جو ہے گزشتہ 5 سالوں میں ایک ہوا کھڑا کیا گیا کہ جس نے ہمیں لامحالہ طور پر عالمی سیاست سے مربوط کیا۔ ایک دفعہ پھر ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو عالمی سیاست سے نزدیک کیا، عالمی تناظر میں اپنے آپ کو فٹ کیا، تو پھر ہمیں کچھ سانس لینے کا موقع ملا، ہم اس کھڑکی کے پاس گئے جہاں سے دنیا نظر آ رہی تھی، اور پھر ہمیں سانس آنے لگا، اور اس طریقے سے یوں کہوں کہ ایک دفعہ پھر ملت تشیع نے اپنا ایک سفر شروع کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی کی قیادت میں عراق کی حفاظت ہو، ایران کی حفاظت ہو، شام کی حفاظت ہو، اور پھر مجموعی طور پر آیت اللہ العظمہ امام خامنئی دامت برکاتہ حفظہ اللہ تعالیٰ الی ظہور القائم الحجہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کی قیادت نے جو ہے وہ امریکہ کو کاسفل معقول کر دیا، کھایا و بھس کر دی، وہ جہاں جاتا، جہاں قدم اٹھاتا، جو فیصلہ کرتا، وہ نقش براب ثابت ہوتا، اور ختم ہو گیا، مر گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے عراق کی ایک ایئر بیس پر، جو ان کی ایئر بیس تھی، اس پہ حملہ کیا گیا، اور وہ چوں بھی نہیں کر سکا، آواز بھی نہیں نکال سکا، کیونکہ اس کو پتہ تھا، اور اس کی چودراہٹ اور اس کی غنڈہ گردی اور اس کا علاقے کے بدماش ہونا، یہ سب جو ہے وہ زمین میں ڈھیر ہو گیا، زمین بوس ہو گیا۔ یہاں سے جو ہے وہ ملت نے دوبارہ سے جو ہے وہ اپنا سفر شروع کیا، لیکن اس دوران، ملت کے دوران، عقائدی طور پر بہت زیادہ انحرافات ایجاد کیے گئے۔ میں نے کہا کہ علماء، خطبہ، ذاکرین، مبلغین، واعظین، ان کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہوا۔ انفرادی طور پہ تو ممکن ہے کسی کے تعلقات کسی سے اچھے ہوں، لیکن اجتماعی طور پہ کوئی ایسی تحریک نہیں بن سکی، سوائے اس کے کہ کراچی میں جعفری الائنس کے تحت علامہ مرحوم عباس کمیلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ رضی جعفر صاحب، باقر زیدی صاحب، باقر عباس زیدی صاحب جو ذاکر ہیں، ذاکر اہل بیت ہیں، اور رضی جعفر صاحب، شہنشاہ نقوی صاحب، اور دوسرے علماء اور جو افراد تھے، انہوں نے مل کر ایک ضابطۂ اخلاق تیار کیا۔ اس ضابطۂ اخلاق کی وجہ سے پورے پاکستان میں ایک فضا جو ہے قائم ہوئی، لیکن اس دوران جو دشمن تھا اس نے پورا موقع اٹھایا اور تشیع کے مجالس کو، تشیع کے ممبروں کو ہتھیانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں جو ہے بہت سے بدعقیدہ مولوی، ملا، زائر، شاعر، ذاکر جو ہے ممبر پہ آنے لگے، اور انہوں نے کھل کر جو ہے وہ اس چیز کو بیان کرنا شروع کیا۔ ایک طرف ہم عالمی محاذ پر عالمی سیاست سے جڑ کر اپنے آپ کو نائب امام سے نزدیک رہتے ہوئے ملت تشیع کے کردار کو، مورال کو ہائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قسم کے غالی ذاکر جو مشرکانہ ملحدانہ عقائد رکھتے ہیں وہ مولویوں کی شکل میں بھی اب نمودار ہونے لگے، امامہ لگا کے بھی آنے لگے، ٹوپی اور شیروانی پہن کے بھی آنے لگے، شاعر و ذاکر کی شکل میں بھی نمودار ہونے لگے، ہم اس کا کم حقہ سد باب نہیں کر سکے اور ہم یہ کہنے لگے کہ جناب ممکن نہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایک پوری سازش تھی جن کے ذریعے سے ان کو تیار کیا گیا تھا، اور پھر ایسا ایسا ان کو پورا موقع ملا کہ وہ عوام کی جڑوں میں گھس کر جو ہے وہ کام کرنا شروع کرے، اور انہوں نے کسی حد تک کام بھی کیا اور کچھ لوگوں کو متاثر بھی کیا. اب اس کا تناسب کیا ہے میں فی الحال اس کے اعداد و شمار میں جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن بہرحال یہ کام ہوا ہے اور ایک پروسیس کے تحت ہوا ہے، ایک منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے، اس کی باقاعدہ پلاننگ کی جاتی تھی، اس کی ڈوریں جو ہیں وہ باہر سے چل رہی تھیں، ان کو ہلایا جاتا تھا، ان کو سمجھایا جاتا تھا، ان کو بلایا جاتا تھا، ان کو بریفنگ دی جاتی تھی، اور آج بھی جو ہے ان کو عالمی سطح پر جو ہے وہ بلا کر ان کو بریفنگ دی جاتی ہے. الغرض یہ کہ عزیزان گرامی اس طریقے سے ملت تشیع کو اندرون و بیرونی سازشوں کا سامنا رہا ہے. ہم اس دوسری قسم میں یہیں تک اکتفا کریں گے اور انشاءاللہ تیسری قسم مزید جو ہے جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور جس طریقے سے اس دن کی حقانیت کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس تشخص کو جو 6 جولائی نے ملت تشیع کو دیا، یعنی سیاسی بیداری، یعنی تم کچھ کر سکتے ہو، تم کچھ ہو، اس چیز کو لے کر پاکستانی تشیع کو صرف نمازوں میں، مسجد اور لوٹے کے اسلام میں، یہ عزاداری میں ماتم کرو گھر چلے جاؤ، اس عزاداری میں قید کر کے ان کو صرف یہی دکھانا ہے کہ بس تمہاری جنت پکی ہے، اجتماعیت سے، پاکستانیت سے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عالمی انقلاب میں بحیثیت ایک ملک اور مکتب تشیع کے مثبت کردار سے ہمیں دور رکھنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور ایسے مولوی ملا شاعر ذاکر آ کر ہمیں گمراہ کرتے رہے. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم مزید اس پر روشنی ڈالیں گے. لہذا عالمی سطح پر بھی جب ہم اپنے تشخص پا رہے تھے، ایک دفعہ پھر ہم نے جو ہے ملت نے انگڑائی لی اور بیداری کی اور انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو تیار اور آمادہ کیا، عزیزان گرامی ایک دفعہ پھر اندرونی طور پر ہمیں سازشوں میں مجبور کر کے لڑا دیا گیا، اور پھر اس حد تک کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے لگے اور ایک دوسرے کو تشیع سے باہر سمجھنے لگے. انشاءاللہ آنے والی قسطوں میں ہم اس چیز کو بیان کریں گے. آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ 6 جولائی در حقیقت بہت اہمیت کا حامل دن ہے، اور اس دن ہمیں جو ہے وہ اپنی اساس کو باقی رکھنا چاہیے، اپنے تشخص کو باقی رکھنا چاہیے کہ ملت کچھ ہے، کر سکتی ہے، اور نائب امام کے ساتھ متصل رہتے ہوئے، نظام ولایت فقیہ سے متصل رہتے ہوئے ہی رہنے میں ہی، بلکہ یوں کہوں اس سے متصل رہنے میں ہی اس کی حیات ہے، اس کی حیات موجود ہے، توجہ رکھے گا، اس کی زندگی کا مقصد ہی نظام ولایت فقیہ سے مربوط ہے. کہ جو عالمی سطح پر بھی آپ کو احساس دلائے کہ آپ نے کرنا کیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ دیکھیں جتنے بھی ممالک ہیں شیعہ، وہاں پر ایک تحریک بپا ہے، ایک انقلاب بپا ہے، کربلا بپا ہے، ایران سب سے پہلے، پھر عراق، پھر افغانستان، پھر بحرین، پھر یمن، نائجیریا، لبنان، شام، تشیع کے جتنے مراکز ہیں ماسوا ہندوستان اور پاکستان کے، پوری دنیا کی تشیع در حقیقت نے ایک کروٹ لی ہے، اور وہ عالمی تناظر میں اپنے آپ کو اس عالمی منظرنامے میں فٹ کر رہے ہیں تاکہ امام زمانہ کا استقبال کر سکیں. یہ پاکستان اور ہندوستان کی تشیع اور علماء اور خطبہ ذاکرین واعظین مبلغین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ و تیار کریں. اور یہی وہ چیز تھی کہ جو 6 جولائی ہمیں یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ تم ایک متحد قوم ہو، امت وسطی ہو، امت خیر ہو، کہ جس کو یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا تاج تمہارے سر پر رکھا گیا ہے. تم وہ ہو کہ ان تنصر اللہ ینصرکم کا تاج اور اعزاز تمہیں دیا گیا ہے. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی کامیاب ہو، یہ تمہارا مقدر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہہ کر ان کو خبردار کیا ہے کہ جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے خدا بھی تمہاری حالت نہیں بدلے گا، توجہ رکھے گا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو آمادہ تیار کرنا ہے۔ اور میں فی الحال پاکستانی تشیع کی بات کروں گا، عالمی منظرنامے میں جب ہم بات کریں گے تو اس میں پوری دنیا کے تشیع کی بات کی جائے گی، لیکن مجموعی طور پر دنیا کے تشیع نے ایک حق ادا کیا، اور پھر نائجیریا نے تو ایک بہت زیادہ یوں کہوں کہ غوغا بپا کر دیا، آیت اللہ ابراہیم زاکزکی نے بہت غوغا بپا کیا ہے، ایک انقلاب بپا کیا۔ الغرض یہ کہ تشیع نے اپنا سفر طے کیا، ہم عالمی سطح پر کوشش کر رہے تھے، ہمیں داخلی سطح پر کھینچنے کی کوشش کی جاتی رہی اور اس میں ہمیں ملوث کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، اور 6 جولائی آہستہ آہستہ جب ہم خط نظام ولایت فقیہ سے دور ہوتے رہے، تعلیمات ولایت فقیہ سے دور ہوتے رہے، ہم داخلی سیاست میں پھنستے رہے، ہمارے خطباء، ذاکرین، علماء، قائدین سب، یہی وجہ ہے کہ 6 جولائی فراموش ہو گیا۔ اور اب جو ہے ایک فتنہ انگیز ٹولہ کھڑا ہوتا ہے، عالمی سازش کے تحت ان کو ہر طرح سے لیس کیا جاتا ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان کی مورال سپورٹ کی جاتی ہے، ان کی لاجسٹک سپورٹ کی جاتی ہے، تاکہ یہ کھڑے ہو کر ایک ایسا مقدس نعرہ لگائیں کہ جو بہت حساس نعرہ وہ ولایت علی کا۔ اور 6 جولائی کو جو قومی حیات کا اور شعور کا دن ہے، قومی دن ہے ملت تشیع کا، اس کو ہم سے لینے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم اس پر روشنی ڈالیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔